اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مظہر چار ہیں، جو وید کے روح سے چار دیوتے کہلاتے ہیں، مگر قرآنی اصطلاح کی روح سے ان کا نام فرشتے بھی ہے، اور وہ یہ ہیں: عکاش، جس کا نام اندر بھی ہے، سورج دیوتا جس کو عربی میں شمس کہتے ہیں، چاند جس کو عربی میں قمر کہتے ہیں، دھرتی جس کو عربی میں عرض کہتے ہیں۔ یہ چاروں دیوتا، جیسا کہ ہم اس رسالے میں بیان کر چکے ہیں، خدا کی چار صفتوں کو، جو اس کے جبروت اور عظمت کا عتم مظہر ہیں، جن کو دوسرے لفظوں میں عرش کہا جاتا ہے، اٹھا رہے ہیں، یعنی عالم پر یہ ظاہر کر رہے ہیں، تصریح کی حاجت نہیں۔ اس بیان کو ہم مفصل لکھائے ہیں، اور قرآن شریف میں تین قسم کے فرشتے لکھے ہیں: ایک، ذرات اجسام ارضی اور روحوں کی قوتیں، دو، عکاش، سورج چاند زمین کی قوتیں جو کام کر رہی ہیں، تین، ان سب پر اعلیٰ طاقتیں جو جبرائیل و میکائیل و اسرائیل وغیرہ نام رکھتی ہیں، جن کو وید میں جم لکھا ہے، مگر اس جگہ فرشتوں سے یہ چار دیوتے مراد ہیں، یعنی عکاش اور سورج وغیرہ، جو خدا تعالیٰ کی چار صفتوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہی صفتیں ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں عرش کہا گیا ہے، اس فلسفے کا وید کو بھی اقرار ہے، مگر یہ لوگ خوب وید دان ہیں، جو اپنے گھر کے مسئلے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ غرض وید کے یہ چار دیوتے، یعنی عکاش، سورج، چاند، دھرتی، خدا کے عرش کو، جو صفت ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مالک یوم الدین ہے، اٹھا رہے ہیں، اور فرشتے کا لفظ قرآن شریف میں عام ہے، ہر ایک چیز جو اس کی آواز سنتی ہے وہ اس کا فرشتہ ہے، پس دنیا کا ذرہ ذرہ خدا کا فرشتہ ہے، کیونکہ وہ اس کی آواز سنتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اگر ذرہ ذرہ اس کی آواز سنتا نہیں تو خدا نے زمین آسمان کے اجرام کو کس طرح پیدا کر لیا۔ اور یہ استعارہ جو ہم نے بیان کیا ہے، اس طرح خدا کے کلام میں بہت سے استعارات ہیں جو نہایت لطیف علم اور حکمت پر مشتمل ہیں۔ اگر اب بھی کوئی شخص اپنی ناسمجھی سے باز نہ آوے تو وہ کوئی اعتراض منتخب کر کے اسلام پر پیش کرے، اور پھر انسانیت اور تحمل سے اس کا جواب سنے، ورنہ ایسے اعتراضات سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ معترض حقیقت سے بے خبر اور دل اس کا تعصب سے پر اور غرض اس کی محض تحقیر ہے۔ دین ایک علم ہے اور اپنے اندر اسرار رکھتا ہے، کیا لازم ہے کہ اس طرح پر افتراء کے طور پر اعتراض کیے جائیں؟ ورنہ مسلمان بوجہ اولا کہہ سکتے ہیں کہ جن خداؤں کو وید نے پیش کیا ہے وہ تو یہی ہیں کہ سورج، چاند، آگ، پانی، زمین وغیرہ مخلوق چیزیں، یہ سب محدود اور مخلوق اور بے جان ہیں، اس لیے آریہ صاحبوں کا پرمیشور نہ صرف محدود بلکہ بے جان چیز ہے، اسی لیے ان کی آواز نہیں سن سکتا اور نہ جواب دے سکتا ہے۔ پھر جس پرمیشور نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، اس کا محدود ہونا تو بہرحال ماننا پڑے گا، کیونکہ اس طرح پر سمجھ لو کہ روحوں اور پرمانو اور پرمیشور سے گویا ایک شہر آباد ہے، جس کے ایک محلے میں تو ارواح یعنی جیو رہتے ہیں، اور دوسرے محلے میں پرمانو یعنی ذرات اجسام رہتے ہیں، اور تیسرے محلے کے کونے میں پرمیشور رہتا ہے، کیونکہ جو چیزیں انادی اور اپنا اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں ان میں پرمیشور دھنس نہیں سکتا۔ کیا تم سرب بیاپک ہو سکتے ہو؟ بس سوچ کر دیکھو کہ انادی اور غیر مخلوق ہونے کی حیثیت سے تم میں اور پرمیشور میں کیا فرق ہے، بس وہ کیوں کر غیر میں دھنس جائے گا؟ بس خامخواہ تمہارا پرمیشور محدود ہو گیا، اور بوجہ محدود ہونے کے علم بھی محدود ہو گیا، مگر اس خدا کو کون محدود کہہ سکتا ہے جس کو قرآن شریف نے پیش کیا ہے، جس کی نسبت وہ کہتا ہے کہ ہر ایک جان کی وہی جان ہے جس کے ساتھ وہ زندہ ہے، اور ذرہ ذرہ اس کے ہاتھ سے نکلا اور اسی کے سہارے سے موجود ہے، اور سب چیز پر وہ محیط ہے کیونکہ ہر ایک چیز اسی سے نکلی ہے۔ نادان انسان جو تعصب سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک بات اپنے منہ سے نکالتا ہے اور کبھی ارادہ نہیں رکھتا کہ اس کا فیصلہ کرے۔ یہی آریہ صاحبان کا حال ہے، گویا وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ ورنہ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن شریف کی ایک بات کو بھی رد کر سکو تو جو تاوان چاہو ہم پر لگا لو، خواہ تم تمام جائیداد ہماری لے لو، مگر کیا کسی کی نیت ہے کہ آرام سے اور آہستگی سے، جیسا کہ عدالت میں مقدمات فیصلہ پاتے ہیں، کسی چیز کا فیصلہ کرے؟ ہرگز نہیں۔ بس صبر کرو جب تک خدا ہمارا تمہارا فیصلہ کرے۔ نمبر دو، ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کو جا کر نیکی بدی کی خبر دیتے ہیں اور اس وقت تک وہ بے خبر ہوتا ہے۔ الجواب، اس کا جواب یہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ورنہ کھول کر دکھلاؤ کہ کہاں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ میں مخلوق کے حال سے بے خبر ہوں جب تک کوئی فرشتہ مجھے خبر نہ دے۔ وہ تو بار بار قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ذرے ذرے کی مجھے خبر ہے، ایک پتہ بھی میرے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کی روحیں ہیں کہ دلیری سے اس قدر افتراء کرتے ہیں۔ سارا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ خدا ہر ایک چیز کا بذات علم رکھتا ہے، پس ہم اس افتراء کا کیا نام رکھیں کہ گویا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کو کچھ بھی اپنی مخلوق کی خبر نہیں جب تک فرشتے جا کر رپورٹ نہ دیں۔ نمبر تین، ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا پہلے کچھ مدت تک بیکار رہا ہے کیونکہ دنیا ہمیشہ سے نہیں۔ الجواب، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے خدا بیکار تھا، بلکہ وہ قرآن شریف میں بار بار کہتا ہے کہ میں قدیم سے خالق ہوں، مگر اس بات کی تفصیل کہ وہ کس کس مخلوق کو پیدا کرتا رہا ہے، یہ امر انسان کے احاطۂ اقتدار سے باہر ہے۔ ہم قرآن کی روح سے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کبھی معطل نہیں رہا، مگر اس کی تفصیل کو ہم نہیں جانتے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے کتنی مرتبہ اس دنیا کو بنایا اور کتنی مرتبہ ہلاک کیا۔ یہ لمبا اور غیر متناہی علم خدا کو ہے، کسی دفتر میں یہ سما نہیں سکتا۔ ہاں، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف چند مدت سے خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے، پہلے کچھ نہ تھا اور قدیم سے وہ خالق نہیں ہے۔ سو یہ اعتراض ان پر کرو، اور پھر آپ لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارا خدا قدیم سے ذرات اجسام پیدا کرتا رہا اور قدیم سے روحیں بھی پیدا کرتا رہا، مگر آپ لوگ تو قطع نظر قدیم کے ایک مرتبے کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی ان صفات کو نہیں مانتے۔ پھر کیوں اپنے گھر سے بے خبر رہ کر اسلام پر محض افتراء کے طور پر اعتراض کر دیتے ہیں؟ ورنہ حیا اور شرم کر کے قرآن شریف سے ہمیں دکھلا دو کہ کہاں لکھا ہے کہ میں قدیم سے خالق نہیں ہوں۔ مگر آپ کا پرمیشر تو بجز معمار یا نجار کی حیثیت سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتا، اور کیوں کر معلوم ہوا کہ وہ عالم الغیب ہے؟ اس کا وید میں کیا ثبوت ہے؟ ذرا ہوش سے جواب دو۔ نمبر چار، ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ مسلمانوں کا خدا متغیر ہے، کبھی کوئی حکم دیتا ہے کبھی کوئی۔ الجواب، خدا آپ لوگوں کو ہدایت دے، قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا متغیر ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ انسان متغیر ہے، اس لیے اس کے مناسب حال خدا اس کے لیے تبدیلیاں کرتا ہے۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو صرف اس کو خون کی غذا ملتی ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو ایک مدت تک صرف دودھ پیتا ہے، اور پھر بعد اس کے اناج کھاتا ہے، اور خدا تعالیٰ تینوں سامان اس کے لیے وقتاً فوقتاً پیدا کر دیتا ہے۔ پیٹ میں ہونے کی حالت میں پیٹ کے فرشتوں کو، جو اندرونی ذرات ہیں، حکم کر دیتا ہے کہ اس کی غذا کے لیے خون بناویں، اور پھر جب پیدا ہوتا ہے تو اس حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، تو پھر پستان کے فرشتوں کو، جو اس کے ذرات ہیں، حکم کرتا ہے کہ اس کے لیے دودھ بناویں، اور جب وہ دودھ سے پرورش پا چکتا ہے تو پھر اس حکم کو بھی منسوخ کر دیتا ہے، تو پھر زمین کے فرشتوں کو، جو اس کے ذرات ہیں، حکم کرتا ہے کہ اس کے لیے اخیر مدت تک اناج اور پانی پیدا کرتے رہیں۔ پس ہم مانتے ہیں کہ ایسے تغیر خدا کے احکام میں ہیں خواہ بذریعہ قانون قدرت اور خواہ بذریعہ شریعت، مگر اس سے خدا میں تغیر کون سا لازم آیا؟ شرم شرم شرم۔ مگر افسوس کہ وید کی روح سے خدا ان تغیرات کا مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ وید تو خدا کے فرشتوں کا منکر ہے۔ بس کیوں کر دنیا کے ذرات اور روحوں کی قوتیں اس کی آواز سن سکتی ہیں؟ علم طبی اور حیات کا سلسلہ تبھی خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے کہ جب طبی طور پر ہر ایک ذرہ مخلوقات کا خدا کا فرشتہ مان لیا جائے، ورنہ فرشتوں کے انکار سے دہریہ بننا پڑے گا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے پرمیشر کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، ورنہ اس کی مرضی اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ مثلاً کانوں میں سونا اور چاندی اور پیتل اور تانبا اور لوہا تیار ہوتا ہے، اور بعض کانوں میں سے ہیرے نکلتے ہیں اور نیلم پیدا ہوتا ہے، اور بعض جگہ یاقوت کی کانیں ہیں، اور بعض دریاؤں میں سے موتی پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ایک جانور کے پیٹ سے بچہ یا انڈا پیدا ہوتا ہے۔ اب خدا نے تو قرآن شریف میں ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ یہ طبی سلسلہ خود بخود نہیں، بلکہ ان چیزوں کے تمام ذرات خدا کی آواز سنتے ہیں اور اس کے فرشتے ہیں، یعنی اس کی طرف سے ایک کام کے لیے مقرر شدہ ہیں، بس وہ کام اس کی مرضی کے موافق وہ کرتے رہتے ہیں۔ سونے کے ذرات سونا بناتے رہتے ہیں، اور چاندی کے ذرات چاندی بناتے رہتے ہیں، اور موتی کے ذرات موتی بناتے ہیں، اور انسانی وجود کے ذرات ماؤں کے پیٹ میں انسانی بچہ تیار کرتے ہیں، اور یہ ذرات خود بخود کچھ بھی کام نہیں کرتے، بلکہ خدا کی آواز سنتے ہیں اور اس کی مرضی کے موافق کام کرتے ہیں، اسی لیے وہ اس کے فرشتے کہلاتے ہیں۔ اور کئی قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، یہ تو زمین کے فرشتے ہیں، مگر آسمان کے فرشتے آسمان سے اپنا اثر ڈالتے ہیں، جیسا کہ سورج کی گرمی بھی خدا کا ایک فرشتہ ہے جو پھلوں کو پکاتا اور دوسرے کام کرتا ہے، اور ہوائیں بھی خدا کے فرشتے ہیں جو بادلوں کو اکٹھے کرتے اور کھیتوں کو مختلف اثر اپنے پہنچاتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر اور بھی فرشتے ہیں جو ان میں تاثیر ڈالتے ہیں۔ علوم طبی اس بات کے گواہ ہیں کہ فرشتوں کا وجود ضروری ہے، اور ان فرشتوں کو ہم بچشمے خود دیکھ رہے ہیں۔ اب بقول آریہ صاحبان، وید ان فرشتوں کا منکر ہے، بس اس طور سے وہ اس طبی سلسلے سے انکاری اور دہریہ مذہب کی بنیاد ڈالتا ہے۔ کیا یہ امر بدیہی اور مشہود و محسوس نہیں کہ ہر ایک ذرہ ذرات اجسام میں سے ایک کام میں مشغول ہے، یہاں تک کہ شہد کی مکھیاں بھی خدا کی وحی سے ایک کام کر رہی ہیں؟ بس وید اگر اس سلسلے سے منکر ہے تو پھر اس کی خیر نہیں، اس صورت میں وہ تو دہریہ مذہب کا حامی ہوگا۔ اگر یہی وید ودیا کا نمونہ ہے تو شاباش، خوب نمونہ پیش کیا۔ نمبر 5، ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ شفاعت پر بھروسہ شرک ہے۔ الجواب، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، البقرہ 256، یعنی خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف کی روح سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جائے۔ اس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے، وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو۔ یہی حقیقت شفاعت ہے۔ سو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بے شک دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو قوت دے اور ان کی بلا دور کرے، اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے۔ بس اگر وید نے اس ہمدردی کو نہیں سکھلایا، اور وید کی روح سے ایک بھائی دوسرے کے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو یہ بات وید کے لیے قابل تعریف نہیں، بلکہ ایک سخت عیب ہے۔ کیونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں، اس لیے خدا نے ہمیں بار بار سکھلایا ہے کہ اگرچہ شفاعت کو قبول کرنا اس کا کام ہے، مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت میں یعنی ان کے لیے دعا کرنے میں لگے رہو، اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو، کہ تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اصل میں شفاعت کا لفظ شفا سے لیا گیا ہے۔ شفا جفت کو کہتے ہیں جو طاق کی ضد ہے۔ بس انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جبکہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جفت ہو کر اس میں فنا ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے لیے ایسی ہی عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے لیے۔ اور یاد رہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفاعت کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو، بلکہ دین کے دو ہی کامل حصے ہیں، ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نو سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لیے دعا کرنا، جس کو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں۔ نمبر 6، خدا کی کوئی آواز دنیا میں سنائی نہیں دیتی۔ الجواب، تعجب کے باوجود کہ پنڈت لیکھ رام کی موت سے تمام آریہ صاحبوں نے 6 مارچ کے دن خدا تعالیٰ کی آواز سن لی اور خدا نے دنیا میں اشتہار دے دیا کہ لیکھ رام باوجہ اپنی بد زبانیوں کے 6 برس تک کسی کے ہاتھ سے مارا جائے گا، وہ آواز نہ صرف ہم نے سنی بلکہ ہمارے ذریعے سے سب آریہ صاحبوں نے سنی، مگر کیا اب بھی ثابت نہ ہوا کہ خدا کی آواز دنیا کو سنائی دیتی ہے؟ آپ صاحبوں میں سے پکے آریہ، لالا شرمپت اور لالا ملاوامل ساکن قادیان بہت سی خدا کی آوازوں کے گواہ ہیں، اگر وہ انکار کریں گے اور قوم کو خدا پر مقدم رکھیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو شاید کوئی اور آواز آسمانی سن لیں گے۔ المشتہر، خاکسار، مرزا غلام احمد قادیانی۔